أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. تمام تعریفیں اس خدائے غفور کے لیے جس کی گناہگاروں تک چلے آئے، اور تمام ہدیے سلام النزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں خدا کی مغفرت کو آسان بنا کر پیش کیا گیا، اور وہی پیغام ملاتے ہوئے مشکل تھا خدا کا راضی ہونا، بتا گئے امیر المومنین یا سریع الرضا، خدا تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. شب جمعہ خدایا، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہمیں نصیب فرما دے. اس سب سے جلدی راضی ہو جانے والے خدا، ہمارے دعاؤں سے، ہمارے اعمال سے، ہماری عبادتوں سے راضی ہو جا. اس تمنا کے ساتھ سورہ القمر کی تفسیر کا بیان، مختلف قوموں کے حالات کا تذکرہ بطور عبرت اور پیغام، مگر اس کے بیان سے پہلے روزانہ کی طرح آنے والے کل کے روزے کے ثواب کا بیان، سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو عبداللہ ابن عباس سے، اور عبداللہ ابن عباس کی طرف سے سعید ابن جبیر نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ ماہ مبارک رمضان کی 9 تاریخ خداوند عالم کی بارگاہ سے انسان مومن کو کیا ملنے والا، کہ 1000 علماء کی محنتوں کے برابر اجر و ثواب، 1000 اعتکاف کرنے والے معتکفین کے اعمال کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب، اور 1000 اسلامی سرحدوں پر جہاد کرنے والے مجاہدین راہ خدا کی محنتوں کے برابر اجر و ثواب خدا کل کے روزے دار کو عطا فرمانے والا ہے. یہ بات یاد رہے کہ علماء وہ علماء جنہیں خدا علماء میں شمار کرتا ہے، معتکفین وہ والے معتکفین جنہیں خدا معتکفین قرار دیتا ہے، تو کل کا ثواب کتنا ملنے والا، اس کی تیاری کے اعتبار سے کل کے روزے کو انجام دینا ہے۔ لیکن روزے کی انجام دہی کے حوالے سے مسائل شرعیہ کے بیان میں بطور ثواب دو یا تین مسئلوں کا بیان، حالت روزہ میں جیسے جیسے موسم بدل رہا ویسے ویسے انسان کی طبیعت بھی مختلف ہو رہی، نزلے اور زکام کی شکایت میں روزے کی کیفیت، اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے روزے دار کی پریشانی کہ حلق میں بلغم کا آ جانا، نزلے کی وجہ سے پانی کا جمع ہو جانا، اس سے نگلنے کا کیا حکم ہے۔ بہت آسان سا مسئلہ کہ تین طرح کی باتیں ہیں، ایک منہ کا جمع ہونے والا پانی، اس کو لعاب کہتے ہیں، لعاب دہن، ایک لعاب دہن کے علاوہ سر اور سینے کی طرف سے آنے والے پانی نزلے اور زکام کا حوالہ، تیسرا مسئلہ کہ اگر دانتوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور پائریا طرح کی بیماری ہو تو خون کا نکل آنا۔ تو پہلا مسئلہ کہ جو پانی منہ کے اندر اپنا پیدا ہوتا ہے، اس پانی کو اندر اتارنے میں حلق سے نیچے کوئی قباحت نہیں ہے، گرچہ کسی ذائقے کا تصور کرتے ہوئے، خاص طور پر افطار کا وقت قریب ہے اور گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان بن رہا، بڑی خوشبو آ رہی ہے اور دل پریشان ہے کہ بس افطار ہونے والا، اس سے جو پانی پیدا ہو رہا اس کو بھی نگلنا، کیونکہ اندر کا پانی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پانی منہ میں جمع کر کے لعاب کے عنوان سے ایک ساتھ اس کے پی لینا کراہیت شاید کسی حد تک ہو تو ہو، ورنہ حرمت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، نزلے کا تعلق انسان کے سر سے، انسان کے سینے سے، یا تو اوپر سے پانی گر رہا حلق میں، یا نیچے سے کچھ بلغم کے اثرات حلق میں آ رہے، جب تک حلق میں رہیں گے تب تک اس کا تعلق روزے کے مسائل سے نہیں ہوگا۔ البتہ حلق سے اگر انسان اپنے منہ میں اس کو لے کر آ گیا، اندر سے سک کر لیا، تو اب منہ میں لانے کے بعد اس کو واپس لے جانا حالت روزہ میں اگر آمدن کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد رہا تیسرا مسئلہ کہ انسان کے منہ میں کہیں سے خون اگر نکل آتا، بلیڈنگ ہو جاتی، بلیڈنگ اتنی کم ہے کہ منہ کے پانی میں مل کر ختم ہو جاتی، تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ پاک ہے پانی اور یہ لعاب دہن کے حکم میں اس کو پی سکتے، یعنی نگل سکتے۔ اور اگر خون اتنا زیادہ ہے کہ الگ سے اس کا رنگ واضح ہے، وہ منہ کے پانی میں گھل کر ختم نہیں ہوتا، تو اس کا اندر اتارنا بھی حرام، اس اعتبار سے بھی حرام کہ خون ہے اور خون حلال نہیں حرام ہے، اور اس اعتبار سے بھی حرام کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی خارجی چیز، باہر والی چیز جو منہ کی نہ ہو پانی کے علاوہ، اس کا حلق میں اتارنا حالت روزہ میں حرام ہے۔ ان مسائل کے بیان کے ساتھ آئیے، شاید دو سوالات میرے پاس پہنچے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں نائب امام زمانہ علیہ السلام کا نام بتا دیجئے، اتنے سارے مراجع عظام میں نائب امام کون ہے؟ تو ہر مرجع عالی قدر کو نائب امام عمومی، ایک عام سا نائب امام کہہ سکتے، البتہ جس کو امام نے اپنی جانب سے مخصوص کیا ہو یا معین کر دیا ہو، آج کے دور میں کوئی بھی مرجع عالی قدر اس طرح کا نائب خصوصی، جیسے وہ چار نائبین خاص تھے جن کو سفیر امام بھی کہتے ہیں، آج کے دور میں کوئی سفیر امام نہیں ہے۔ البتہ ہر عالم کا احترام انسان کی شرعی ذمہ داریوں میں شامل۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور کہ کون سا ایسا فتویٰ ہے جس کو تمام مراجع عظام کے مجتہدین جتنے بھی ہیں ان تمام کے مقلدین کے لیے ماننا لازم ہو جاتا ہے؟ تو اس کے سوال کا جواب یہ کہ ولی فقی یا ولایت فقی کی تعریف کی بنیاد پر دو حصے ہو گئے، ایک حصہ وہ ہے جس کو آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک زیادہ شہرت حاصل ہوئی، کہ ولی فقی کا حکم فتویٰ نہیں، حکم
اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ باقی مراجع عظام کے مقلدین پر بھی اس کی پابندی لازم ہو جاتی ہے. البتہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی ولی فقیہ قائل تو ہیں, مگر اس کے حکم کو تمام مراجع عظام کے مقلدین پر واجب ہو جانا ضروری نہیں سمجھتے. تو دو سوال مجھ سے کیے گئے تھے ایس ایم ایس کے ذریعے سے, میں نے آپ تک پہنچا دیے. اب آئیے, وقت بھی آج بہت کم ہے اور سورہ القمر میں ایسی خوفناک قوم کی بات شروع ہو رہی, اس کو میں خوفناک کہہ رہا ہوں. یہ کون سی قوم؟ یہ قوم لوط ہے. قوم سے پہلے قوم کی تاریخ تھوڑا سا اشارہ. قوم قوم لوط, لوط نبی کا نام ہے. اصل میں یہ قوم قوم متفقات کہلاتی ہے. متفقات بستیوں کی ایک چار یا پانچ بستیاں یا سات بستیاں, ان کا ایک علاقہ تھا. جیسے آج کہہ سکتے ہیں متحدہ عرب امارات میں چار یا پانچ یا چھ ریاستیں شامل ہیں, متحدہ. ایسے متحدہ علاقہ تھا جس میں سات بستیاں یا پانچ بستیاں شامل تھیں اور ان کی کل آبادی 400,000 کے قریب تھی. یہ بستیاں وہاں پر آباد تھیں جہاں شام کے راستے سے گزرنے والے عرب جانے والے تمام قافلے رکا کرتے تھے, غالباً فلسطین سے قریب اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے علاقے میں ان کی رہائش تھی. یہ تو ذرا سا قوم کا اشارہ. جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ نمرود کے مسائل سے ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کامیابی عطا فرمائی, تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کی شریک حیات جناب سارا, آپ کی بیوی, تھوڑی سی مشکل اردو ہو جاتی ہے پھر بھی بچتا, بیوی شریک حیات جناب سارا, سارا کے سگے بھائی جناب لوط. لوط اور سارا آپس میں بھائی اور بہن, مگر یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بہن کے بیٹے اور بیٹی, یعنی خالہ زاد بھائی اور خالہ زاد بہن. جناب لوط جناب سارا اولاد انبیاء میں شمار کیے گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر اس قوم کی جانب بھیجا جو قوم متفقات کہلاتی, البتہ بعد میں یہ قوم قوم لوط کے نام سے مشہور ہو گئی. مقصد کیا ہے واقعات کے بیان کرنے کا؟ تاکہ ہم ماضی کو دیکھیں, اپنے مستقبل کی اصلاح کر لیں اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جن گناہوں میں قوم نو گرفتار تھی. قوم عاد و ثمود نے جو نافرمانیاں کی خدا کی, اس سے اپنے آپ کو بچا لیں, یہی کامیابی ہے. فہل میں مدکر کا پیغام یہی ہے, کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا تو خدا نے جو بار بار بیان کی ہے, نہ یہ کہانی کے طور پر ہے, نہ یہ داستان کے طور پر ہے, نہ یہ کوئی تفریحاً بیان ہو رہا, بلکہ مجھے بھی اپنے نفس کے لیے, تمام صاحبان ایمان کے لیے اس سے پیغام کو حاصل کرنا ہے. قوم بڑی مضبوط تھی, انجام کیا ہوا کہ جو قوم مضبوط ہو اور خدا کی حجت کی بد دعا اسے لگ جائے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. اس لیے ہماری قوم جتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو, حجت خدا کی اگر اطاعت گزار ہوگی تو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہوگی. مگر اعمال لوط, قوم لوط کا حوالہ, اور اس میں جناب لوط کی تاریخ, 30 سال تک جناب لوط علیہ السلام نے اس قوم متفقات پر اپنی تبلیغات کا سلسلہ شروع کیا. ضرورت پیش کیوں آئی تھی کہ وہاں پر نبی بھیج کر تبلیغات کا آغاز کیا جائے کہ شام سے عرب آنے والے سارے قافلے راستے میں ان بہترین بستیوں میں استے کیا کرتے تھے اور اتنے مہمان وہاں پر آنے لگے کہ متفقات کی قوم پریشان ہو گئی, مہمان مہمان مہمان, اور شیطان نے انہیں پھر بخل پر, کنجوسی پر آمادہ کیا کہ ان مہمانوں سے جان چھڑائی کیسے جائے. شیطانی مردود نے انہیں ایک غلط کام سکھا دیا کہ مرد مرد کے ساتھ اپنے سیکس کو مکمل کرنے لگا, گرچہ اصلاً اس کی تاریخ سیکس کی نہیں ہے. اصلاً قوم لوط کا مسئلہ سیکس کا نہیں تھا, اصل مسئلہ صرف اتنا تھا کہ آنے والے قافلوں کو یہاں اسٹے کرنے نہ دیا جائے اور کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس کی بنیاد پر یہ آنے والے قافلے یہاں قیام نہ کریں تاکہ ہمیں ان کی خدمت نہ کرنی پڑے. اب یہاں روک کر کہتا ہوں، آج اس معنی میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قوم لوط کا اصل مسئلہ کیا تھا، اور آج بھی محبان اہل بیت کے لیے پیغام کہ مومن سخی ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن کھلانے والوں میں شامل ہے، کیونکہ کھلانے کی صفت پروردگار عالم کی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن بھی ہو اور صفت خدا سے پھر متصف نہ ہو؟ کھانا کھانا سب کو آتا ہے، کھانا کھلانا سے پروردگار عالم کو آتا ہے، اور جب کوئی کھانا کھلانے میں اپنے آپ کو آمادہ کر لے تو اسے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قوم لوط کی بیماری یہی تھی کہ سخاوت سے بچنے کے لیے، اپنے مال کو روکنے کے لیے، البتہ بعد میں بیماری کی شکل بڑھ گئی۔ اولاً شیطان مردود شکل نوجوان نے وہاں پر پہنچا اور اس نے انہیں اس سیکس کے منفی کی تعلیم دی، کہ پھر اب قرآن کی دو آیتوں کے پیغام یہاں پر ملے، سورہ مبارکہ آراف کی آیت نمبر 81 ہو یا سورہ نحل کی آیت نمبر 55 ہو، الفاظ تقریباً ایک جیسے، انکم لتاتون الرجال شہوتن من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ سورہ آراف کہتا ہے کہ کیا تم مردوں کے پاس چلے آتے ہو اپنے سیکس کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ایک گمراہ قوم اور حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ سورہ نحل میں الفاظ یہ ملے، شروع کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، کہ تم آتے ہو عورتوں کے پاس، لتاتون الرجال آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن شہوت کی بنیاد پر، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ جاہل قوم، قرآن نے اسے کہا جس نے سیکس کو اپنے ہی جنس کے ساتھ مکمل کیا، قرآن نے مصرف اسے کہا جس نے سیکس کو اپنے ہی جنس کے ساتھ مکمل کیا۔ جناب لوط علیہ السلام کی آفر تھی، اگر تمہیں واقعاً سیکس کا مسئلہ ہے آؤ ہمارے پاس لڑکیاں موجود ہیں، قوم کی بیٹیاں یا آپ کی اپنی بیٹیاں، اختلاف روایت ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر تمہارا مسئلہ واقعاً یہ والا ہے تو آؤ ہم تیار ہیں کہ تمہاری نکاح کر دیں، تمہارا ازدواج کر دیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں۔ ان کو جو شیطان نے راستہ دکھا دیا تھا اس کی بنیاد پر وہ گناہ میں اتنے گھر گئے کہ آیت کہتی ہے کذبت، جھٹلایا، قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے ڈرانے والے انبیاء کو، سورہ القمر، اس کے بعد آیت نمبر 34، انا ارسلنا علیہم حاسبا، ہم نے ان پر پتھر کا عذاب نازل کیا، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے کہ ہم نے لوط کے گھر والوں کو بچا لیا، نجیناہم بسحر، اور ہم نے انہیں بچایا سحری کے وقت، کیونکہ سحر کا لفظ عربی کا ہے اور آج کل ماہ رمضان کی مناسبت سے یہ سحری کے معنی میں زیادہ آسانی سمجھ میں آ سکتا۔ عذاب رات میں آیا ہے اور عذاب سے بچنے کا وقت وقت سحر، اسی لیے نماز شب کو وقت سحر میں رکھا گیا کہ اگر کوئی بچ سکتا ہے تو سحر کا وقت ہے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے قوم لوط پر عذاب نازل کرتے ہوئے آل لوط کو بچا لیا۔ جناب لوط اکیلے آئے تھے جناب ابراہیم کے پاس سے، اور آپ نے اسی قوم میں آ کر شادی کی ہے اور یہیں پر آپ کے بچے اور بچیاں بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، سات ہیں یا پانچ بیٹے ہیں، مگر آپ کی بیوی اسی قوم کی ایک فرد ہے۔ سب کے لیے خدا کا پیغام اپنے مقام پر، الا آل لوط، یہاں پر صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آل لوط کو خدا نے بچا لیا، نعمتا من عندنا، اور یہ آل لوط کو بچا لینا پروردگار فرماتا ہے ہماری جانب سے ایک نعمت تھی۔ اور اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جب عذاب الہی نازل ہوا تو ایک ہی آبادی میں کچھ کو نابود کر دیا، ختم کر دیا، کچھ کو بچا لیا، تو جلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد کو بچا سکتا ہے خدا یزیدی لشکر کے ہاتھوں سے، جو اصغر جیسے معصوم کو نہ چھوڑیں، وہ سید سجاد کو زندہ چھوڑ دیتے، خدا نے اپنی حجت کو بچا لیا، جیسے کہ نجیناہم بسحر کہہ کر خدا نے جناب لوط کے آل کو محفوظ کر دیا. اس کے بعد آیت کا اگلا جملہ، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح سے ہم جزا دیا کرتے ان کو جو ہمارے شکر گزار ہوا کرتے. ولقد انذرہم بطشتنا، اور جب ہمارے پیغمبر نے ان کو ڈرایا عذاب سے، کیسا عذاب تھا، اتنا شدید عذاب کہ ان پر پتھر برسائے گئے، ایک جملہ، یا آنے والے فرشتوں نے جن میں اسرافیل بھی شامل ہے، جن میں اسرائیل بھی شامل ہے، ان آبادیوں کی زمین کے حصے کو اٹھا کر اتنا اونچا کیا کہ آسمان تک بلند کر دیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں اہل آسمان نے سنی اور وہاں سے اٹھا کے ان کو واپس پلٹ دیا گیا. بالکل ایسا ہو گیا، زمین بالکل برابر ہو گئی، جیسے یہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر جب سنتے ہیں کہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی نیچے سے پوری آبادی کے نشانات مل گئے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو الٹ پھیر کیا گیا تھا. جناب لوط کی قوم کا احوال، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اب ایک خاص مسئلہ، جناب لوط علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے پورا قصہ سن لیا کہ اس پر عذاب کیوں آیا. یہ مہمانوں سے دور بھاگتے تھے، مہمانوں کو اپنے علاقے میں رات روکنے نہیں دیا کرتے تھے، اور جناب لوط کے پاس آ گئے مہمان، اور مہمان بھی بڑے نوجوان تھے، خوش شکل تھے. یہ کون تھے؟ یہ خدا کے فرشتے تھے. یہ چار تھے کے ساتھ، اختلاف روایت ہے، البتہ جناب ابراہیم کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے، ان کو بشارت دی بیٹے کی، ایک ہی ٹیم چلی ہے، اور اسی ٹیم نے ایک جگہ پیغام دیا خوشی کا، اور اسی ٹیم نے آگے آ کر پیغام دیا عذاب کا. جناب لوط کے پاس، جناب لوط سے ملاقات جب ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ گھر سے باہر تھے، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ مہمان میرے پاس کہاں سے آ گئے، کہ ہم تو رات کو یہاں پر رہیں گے. جناب لوط نے کہا آپ یہاں مت رہیے، میرے قوم کے لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے. کہ نہیں ہم تو یہاں پر رہیں گے. جب مجبور کیا تو آپ کو چھپا کر اپنے گھر تک لائے جناب لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد جناب لوط کی بیوی نے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کو ایسے کر دی کہ اپنے گھر کی چھت پر آگ روشن کی، تو لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یہاں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، یا خود جا کر بلا کر لائی ہے. عورت اور سیکس کا مسئلہ، مرد کے ساتھ سیکس کے مسئلے، عورت بلا کر لے کر آئی ہے، اور کون سی عورت ہے؟ جناب لوط کی زوجہ ہے، نام کچھ بھی ہو، واہلہ ہو، اہلہ ہو، والغہ ہو، تین نام ملے اس کے. جناب لوط کی بیوی بلا کر لے کر آ گئی، مگر وہ فرشتے اتنے مطمئن تھے، نبی گھبرا رہے تھے، ذرا چھپ کر چلو کوئی تمہیں دیکھ نہ لے، وہ نکل کر چلتے تھے. رات کو قیام کیا جناب لوط کے گھر، تو قوم لوط کے کچھ بدماش لوگ، برے کام کرنے والے، ساری قوم ایسی نہیں تھی، مگر بعد میں سب کو ایک ہی ساتھ شمار کیا گیا، کچھ لوگ آگے آئے، آپ کے گھر پہ نوک کیا، عجیب بدتمیزی کے الفاظ تھے کہ اتنے سارے مہمان تمہارے پاس آئے ہیں، ایک کو اپنے پاس رکھو باقی ہمیں دے دو. جناب لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہمان ہیں خدا کے لیے، خدا کے لیے تم ان کے ساتھ برے فعل کا ارادہ مت کرو، تمہیں اگر شہوت کا مسئلہ ہے، یہاں خواتین موجود ہیں جو قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے تمہارے نکاح کر دیتے. مگر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور جب انہوں نے مل کر چاہا کہ ان کے مہمانوں کو گھیر کر اپنے ساتھ لے جائیں برے کام کے لیے، تو مہمان تو کیا تھے، وہ فرشتے تھے. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، خدا کہتا ہے ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، کیا مطلب؟ کہ فرشتوں نے ان کے چہرے پر اپنے پر لگا دیے، ایسے لگا دیے کہ آنکھوں کے گڑھے ختم ہو گئے، بالکل سپاٹ آنکھیں ہو گئیں. کسی نے سوال کیا ہے نیٹ پر ایک کسی بچے کا فوٹو آ چکا ہے, اس کی ایک آنکھ بیچ کے اندر ہے, یہ سپاٹ ہے, یہ سپاٹ, اس کا مطلب کہ دجال پیدا ہو گیا. دجال کا پیدا ہو جانا, کسی بچے کو دجال کہہ دینا بڑا فرق ہے. دجال کا پیدا ہونا ایک اور بحث ہے, چہرے پر سے آنکھوں کا غائب ہو جانا یہ ایک اور بحث ہے. فتمسنا اعینہم, کام کیا فرشتوں نے, خدا نے اسے اپنے نام سے منسوب کیا, فتمسنا, ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. کیا مطلب؟ آنکھیں پھوٹ جانا ایک اور کیفیت, آنکھوں کے گڑھے بھر جانا یہ اور چیز ہے. جیسے یہ میرا یہ چہرہ ہے سپاٹ, یہاں کوئی سوراخ نہیں ہے, ایسے اگر یہ حصہ ہو جائے کتنا خوفناک ہو جائے گا. فتمسنا اعینہم, ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. فذوقوا عذابی والنذر, پس چکھو میرا عذاب, ان سے کہا گیا, والنذر, اور دیکھو میرا ڈرانے کا انداز. اندھے ہو گئے, دیواریں پکڑ پکڑ کے باہر نکلے, پھر بھی کہتے تھے کہ مل کر لوط کو قتل کر دیں گے. اس نے ہمارے ساتھ بڑی مشکل اختیار کی, بہت برا کام کیا ہے, مگر خدا نے 3 دن کی مہلت دی. سوال بھی کہ مہلت خدا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مہلت تو خدا بہت دیتا ہے. صدام کو کتنی مہلت خدا نے دی تھی, فرعون کو کتنی مہلت خدا نے دی ہے اس کے زمانے میں, تو ان کو بھی مہلت ملی 3 دن تک توبہ کر لو, مگر گناہ بڑھتے ہی گئے. اور اب یہاں روکتے ہوئے آج کے دور میں کچھ شادیاں بعض ممالک میں ایسی ہونے لگی کہ جو مرد کی مرد کے ساتھ عورت کی عورت کے ساتھ, یہ قوم لوط کی ایک بیماری کا نام ہے. اور قوم لوط کی بیماری اصلاً سیکس کی نہیں تھی, مگر آج اس معنی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. خلاصہ, پروردگار عالم, آج کے دور میں بھی امت مصطفیٰ میں اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی موت بھی پتھر سے واقع ہوتی, ظاہراً سمجھ میں آئے دیکھنے والوں کو کہ نہ آئے, مگر خدا اسے قوم لوط کے ساتھ ملا دیتا. قوم لوط پر عذاب پتھر کا تھا, تو آج کوئی اگر ان کے اعمال میں شریک تو ان کے عذاب میں بھی شریک ہے. یقیناً ایک جملہ اور کہہ کر بات کو مکمل کریں, اہل بیت کی پاکیزہ درسگاہ کہ ایک ایک مرحلے پر مسائل زندگی کو آسان کر دینا, جو ضرورت ہے بشریت کی اس کو حلال کر کے پیش کرنا, اور جو نقصان دہ ہے بشریت کے لیے اس کو حرام کر دینا, یہی تو پیغام ختمی مرتبت ہے. لیکن آئیے, مغفرت کا وقت ہے, خدا معلوم ہماری اور آپ کی دعا سے شاید کہ سیلاب کی آفت ختم ہو جائے. کسی کا یہ سوال اپنے مقام پر کہ سیلاب عذاب ہے یا امتحان, تو اگر سیلاب کے بعد لوگ خدا سے قریب ہو گئے تو یہ امتحان تھا, اور خدا سے دور ہو گئے تو گناہوں کا کفارہ یا عذاب تھا. بس میری بات مکمل ہوئی, کس طرح سے شب جمعہ دل چاہتا ہے ایک جملہ مصائب کا کہوں. فاطمہ بنت اسد کا جنازہ مدینہ منورہ میں اٹھا, اتنا مجمع تھا, اصحاب رسول سب کے سب موجود تھے, رسول خدا موجود تھے, اور وہ موجود کیوں نہ ہوتے, مولا کائنات اور امام حسن موجود تھے. اس کے بعد بھی فرشتے اتنے تھے کہ اللہ کے رسول اپنی پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہوتے تھے, چلتے تھے, جگہ کم تھی. لیکن اسی مدینے میں جب حسنین کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اتنی غربت تھی کہ رات کا اندھیرا تھا, ایک فاطمہ یہ. آج قبرستان بقیع میں جائیے, اہل سنت کے ساتھ جائیے, تب اہل تشیع کے ساتھ جائیے, تب دونوں ہی نقشوں کے اعتبار سے قبرستان بقیع میں فاطمہ بنت اسد کی قبر موجود ہے, ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے. مگر ہائے فاطمہ بنت محمد, وہی مدینہ ہے. یا علی آپ کی ماں کا جنازہ تھا, پیغمبر نے آپ کو گلے سے لگا لیا, ادھر حسین کی ماں کا جنازہ ہے, حسین رو رہے تھے, یا علی آپ آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیجئے, امام نے حسین کو گلے سے لگا لیا اور یہ کہہ کر خاموش کرانا چاہا حسین ماں کو رخصت کرو, مگر ماں کو رخصت کیسے کیا, تڑپ سے ہوئے ماں کو آواز دی, اماں ملاقات کب ہوگی, شاید روح زہرا نے پکار کر کہا ہو حسین مت گھبرا, ارے جب تو مدینہ چھوڑ کر چلے گا تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ تیرے پیچھے پیچھے چلے گی, اے کبھی شب عاشور خیموں کے پیچھے رونے کی آواز پہنچے گی, اے کبھی نشیب میں قتل گاہ کے مقام پر ماں بیٹھ کے روئے گی, اور کبھی خنجر کے چلتے ہوئے فاطمہ اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما, بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو قوم لوط کے تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانوں کو تمام صاحبان ایمان کو پروردگار امت مصطفیٰ میں شامل فرماتے ہوئے ایمان کی حالت پر موت نصیب فرما, بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارات نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما, پروردگار سیلاب کی آفت سے اب ہمارے ملک کو محفوظ فرما, جو بے گھر ہو گئے ان کی امداد کے حالات فراہم فرما, ہمارے ملک سے ظلم کا خاتمہ فرما, بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا عدل و انصاف کے قیام کے لیے امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں اور تمام انصاف پسند انسانوں کو امام کے غلاموں میں شامل فرما, اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں واسطہ امام زمانہ کا ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما, خاص طور پر محمد مرتضیٰ اور ایک مومنہ علی ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. آخر میں التماس سورہ فاتحہ کی اور تین بار سورہ اخلاص, مرحوم قاسم علی محمد علی, مرحوم غلام عباس قاسم علی, مرحومہ مریم بائی کلیان, مرحومہ نور بانو بائی رتن سی محمد, مرحوم مشتاق علی حسن علی, مرحوم حسن علی حاجی اللہ رکھیا, مرحومہ فاطمہ بائی رحمۃ اللہ, مرحوم درویش یوسف لدھا اور مرحومہ شیرین بائی راشد سچے دینہ, مرحومہ تسبیح زہرا محمد حسین, مرحوم اسماعیل علی بھائی سومانی, مرحوم قاسم علی سومانی, مرحوم اکبر علی سومانی, مرحومہ رقیہ بائی جیون, مرحومہ امینہ بائی سومانی, مرحوم شمس الدین شباب الدین, مرحومہ زرینہ بائی بنت علی محمد, مرحومہ زہرا خاتون بنت علی محمد اسلام, مرحوم علی محمد ابن یوسف جعفر اسلام, مرحومہ ریحانہ بنت علی محمد اسلام, مرحوم اکبر علی قاسم علی, مرحومہ نور بانو بائی رجب علی, مرحوم انور علی سیو جی, مرحوم رضا علی بھائی قاسم علی سیو جی اور رویانی خاندان کے تمام مرحومین, سلیم رضا روجانی خاندان کے تمام مرحومین اور مرحوم غلام علی راشد ان کے تمام مرحومین, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک, مرحوم اکبر علی فاضل دیرانی خابو خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم احمد عبداللہ ابن غلام حسین اڈن والا اور ان کے خانہ کے تمام مرحومین, مرحومہ نور بانو زوجہ مرحوم احمد عبداللہ اڈن والا, مرحوم فدا حسین رتنسی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم شیر علی ول محمد ولی اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم حیدر علی ول عبدالحسین آصر اور ان کے اہل خانہ کے تمام مرحومین, مرحوم فدا حسین داتار دینا, مرحومہ مریم بائی مختار, مرحومہ خاتون بائی داتار دینا, مرحوم غلام عباس داتار دینا, مرحوم نوشاد مول دینا, ان کے علاوہ تمام ارواح مومنین و مومنات, تمام شہداء ملت, تمام علماء اعلام مراجع عظام علوم مرحومین, تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جاء محمد وآله المعصومين برحمتك يا